أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والفرق بينهما من وجوه: الأول أن المختار يمكنه الفعل والترك معا بالنسبة إلى شيء واحد، والموجب بخلافه. پاس ہماری صفت قدرت میں چل رہی ہے کہ صفت قدرت جو خداوند متعال کے مورد میں استعمال ہوتی ہے اس کا کیا معنی ہے. کچھ مقدماتی بحثیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور اس کتاب کی حد تک اتنی ہی بحثیں اکتفا کرتی ہیں، کافی ہیں، کیونکہ پہلی کتاب میں قال و قیل زیادہ کرنا اس سے ذہن مشوش ہوتا ہے، مطالب اتنے سمجھ میں نہیں آتے. چونکہ بعض مقدمات ابھی طے کرنے والے ہیں، جب تک وہ طے نہیں ہوں گے اس وقت تک دقیق ابحاث سمجھ میں نہیں آئیں گے. بعض اوقات بعض مدرسین کی ایک روش ہے اس قسم کی، مثلا جب ایک کتاب کو متن قرار دیتے ہیں تو اس میں اس کتاب سے بالاتر مطالب کو ذکر کر دیا جاتا ہے. وہ معمولاً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ استاد بہت دقیق پڑھا رہا ہے، بہت اچھا پڑھا رہا ہے، لیکن عملاً دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے استاد کے شاگرد جو ہوتے ہیں اس کتاب پر مسلط نہیں ہوتے، چونکہ اس کا زیادہ زور یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو تو تھوڑا بہت حل کرائے لیکن اضافی مطالب بھی دے دیتا ہے، تو ان طالب علم کا ذہن جو ہے وہ مشوش ہو جاتا ہے، مطالب کے اندر جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے اور اصل کتاب کے بعض اوقات مطالب جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. یہ تجربہ کر کے دیکھا تھا، اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا تو روش چینج کی اور پھر اسی نظریے کا قائل ہوا کہ کتاب جب پڑھائی جائے ماتن کے ساتھ تو کوشش یہ ہو کہ اس کتاب کے لیول کے مطابق بات کی جائے. ہاں، اگر کوئی کتاب اجتہادی لیول کی ہے وہاں پر چونکہ طلاب مقدمات طے کر کے آ چکے ہیں، مطالب ان کے ذہن کے اندر ہے، وہاں اگر تفصیلی گفتگو اگر ذکر بھی ہوتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک مطلب جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صفات ثبوتیہ کو بہت سارے بزرگان صفات سلبیہ کی طرف پلٹاتے ہیں، لیکن مقابل میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہی مکتب تشیع کے جو بزرگواران ہیں وہ اس نظریے کو نہیں مانتے. یہ جو کل میں بار بار ذکر کر رہا تھا کہ نظریہ درست نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا میں طالب علم قبول نہیں کرتا، نہ، مراد یہ ہے کہ جو محققین ہیں اس فن کے اندر، علم کلام اور فلسفے میں اور الہیات کے اندر، ان میں ایک بڑی تعداد ہے ایسی کہ جو صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی طرف پلٹانے والے نظریے کو قبول نہیں کرتی. آپ دیکھ لیں، خود فاضل جناب صاحب فاضل مقداد کی روش بتا رہی ہے کہ یہ صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی طرف نہیں پلٹا رہے، چونکہ اگر ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ اللہ قادر صفات ثبوتیہ اس کو پلٹائیں سلبیہ کی طرف، تو کیا کہنا چاہیے تھا ان کو؟ خدا قادر ہے یعنی عاجز نہیں، اتنا کہہ کے کافی تھا ان کے لیے. ایک سطر میں فقط کہہ دیتے اللہ قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا عاجز نہیں ہے. اتنی طول و تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ قدرت کا معنی یہ ہے، قادر کا معنی یہ ہے کہ ان شاء فعل، علم یشاء لم یفعل مثلا. یہ قدرت کی تعریف کرنا اس مقام کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جناب فاضل مقداد صفات ثبوتیہ کو صفات سلبیہ کی طرف نہیں پلٹاتے، کیونکہ صفات ثبوتیہ کو اگر صفات سلبیہ کی طرف پلٹائیں تو صفت کا معنی آپ کا حق نہیں بنتا. چونکہ ان بزرگواران نے اس لیے یہ نظریہ اختیار کیا ہے کیونکہ اگر ہم خدا کی صفات کا خدا کے مورد میں معنی کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، اور اگر آپ قدرت کا معنی کرتے ہیں کہ قادر مختار اس کو کہتے ہیں کہ ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اور پھر کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ قدرت کا معنی کر رہے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے کہ قادر یعنی لیس بعاجز، واضح ہوئی ہے؟ نظریہ درست نہیں ہے، تفصیلی گفتگو عرض کی تھی کہ بعد والی کتاب میں انشاءاللہ عرض ہوگی اگر توفیق ہوئی خدا کی شامل حال اس کتاب کو تدریس کرنے کی، کہ صفات اس نظریے کو اگر مان لیا جائے تو تعطیل لازم آتی ہے، یعنی اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اللہ قادر ہے اس کا کیا معنی ہے، آپ کہتے ہیں عاجز نہیں ہے، خوب اگلا بندہ سوال کرے گا درست ہے قادر کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ عاجز نہیں ہے، اتنا پتہ چل گیا کہ خدا عاجز نہیں ہے، لیکن قادر ہے سے کیا مراد ہے، قادر کس معنی میں ہے، خدا قادر ہے کیا مراد، یعنی قادر کا معنی کریں آخر، اگر وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے، مجھے فقط اتنا پتا ہے کہ قادر یعنی عاجز نہیں ہے، لیکن قادر خود کس معنی میں ہے یہ مجھے نہیں پتا، کیا مطلب ہے اسے، ہم معطلہ کے فرقہ معطلہ کے ساتھ مل گئے ہیں، جا کر معطلہ بھی یہی کہتے تھے، پہلا نظریہ جو تھا وہ کہتے ہیں خدا کی صفات چونکہ تشبیہ لازم آتی ہے بس خدا صفات نہیں رکھتا، اور یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا خدا عالم ہے کیا معنی ہے، ہاں لامعاد، یعنی ہمیں نہیں پتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں خدا عالم ہے لیکن معنی ہمیں نہیں پتا، تعطیل لازم آتی ہے، اور تعطیل مکتب تشیع کے نزدیک باطل ہے، ہو پھر کوئی بندہ یہ سوال کرے گا اچھا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اتنے بزرگان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کے شیخ مظفر تک کتنے سارے بزرگان ایسے گزرے ہیں، تو بات یہ کہ بعض اوقات انسان ایک نقطے سے غافل رہ جاتا ہے، اب ضروری نہیں ہے کوئی شخصیت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ایک علمی میدان ہے، انسان محدود ہے، اس کی فکر لا محدود تھوڑی ہے، احاطہ نہیں رکھ سکتا اپنی تمام، انسان دیکھیں آپ جتنی بھی بڑی شخصیت بن جائیں آپ اپنے ہی افکار کے اوپر احاطہ کامل نہیں رکھتے، انسان ایک بات کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد بھول جاتا ہے، کل اگلی دفعہ کچھ اور بات کہہ دیتا ہے، بہرحال یہ کہنا کہ فلانی شخصیت اتنی بزرگ تھی اور اس سے یہ نقطہ کیسے غافل رہ گیا، پھر یہ بعد والوں کے ذہن میں کیسے آ گیا، یہ اس کا مطلب یہ پھر اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں، پھر علم کا دروازہ بند کر دیں، پھر بزرگوں نے جو کہا تھا سنیوں کی طرح بیٹھ جائیں، جو حنبل و شافعی و مالکی و حنفی نے کہا ہے اس کی بات مان لیں بس، پھر بعد میں اپنا سوچنا بند کر دیں، پھر یہی ہوگا، پھر یہی کہ جو شیخ صدوق نے کہا، جو علامہ مجلسی نے کہا، بس وہی کافی ہے، باقی پھر کتابیں لکھنا اور پھر درس دینا اور کیا فائدہ ہے، پھر اس کا پھر شیخ صدوق کے اعتقادات کا ترجمہ کر کے وہ جناب مدارس میں دے دی جائے، کہا کہ اس کو مطالعہ کرو، بس کافی ہے، پھر یہ کافی نہیں ہے، یہ استدلال اس قسم کے کرنا یہ استدلال عالمانہ نہیں ہے، نقطہ ایک تھا جس سے یہ غافل رہ گئے بزرگان، وہ نقطہ کیا تھا کہ ان کو خلط ہو گیا مفہوم اور مصداق کے درمیان، جب ان بزرگواران نے یہ کہا کہ اگر ہم صفات کا معنی کریں گے اور پھر خدا کی طرف نسبت دیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، اور تشبیہ جو ہے وہ باطل ہے، بس ہم صفات ثبوتیہ کا معنی نہیں کرتے بلکہ صفات ثبوتیہ کو سلبیہ کی طرف پلٹا دیتے ہیں، جواب اس کا کیا، جواب یہ ہے کہ تشبیہ تب لازم آتی ہے کہ جب آپ مصداق علم کو جو کہ انسان کے اندر ہے نسبت دیں خدا کی طرف، جس طرح کہ کہا تھا خدا عالم ہے انسان بھی عالم ہے، لیکن علم انسان جو ہے وہ ممکن الوجود ہے، وہ کیف نفسانی ہے، وہ کیا ہے زائد بر ذات ہے، یہ مصداق علم ہے انسان کے اندر، اگر اس کی نسبت آپ خدا کی طرف دیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، لیکن اگر آپ مفہومی اعتبار سے تبیین کرنا چاہتے ہیں کہ علم کس معنی و مفہوم پر دلالت کرتا ہے اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی، آپ وہ مفہوم نسبت دے سکتے ہیں خدا کی طرف، چونکہ ان بزرگواران سے یہ نقطہ جو ہے وہ رہ گیا تھا اور غفلت ہوئی ان بزرگواران سے، تفکیق نہیں کر سکے مقام مفہوم اور مقام مصداق کے درمیان، لہذا قائل ہو گئے کہ صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور یہ مقام بہت زیادہ ہے. آپ فلسفے میں جب آئیں گے آپ دیکھیں گے کتنے کتنے بڑے بڑے فیلسوفان نے یہ والا اشتباہ کیا ہے مختلف مقامات کے اوپر. متکلمین نے اس مقام میں اشتباہ کیا ہے, حتیٰ بعض فیلسوفان بھی شامل ہیں اس کے اندر. بات واضح ہوئی ہے؟ خوب, اس سے زیادہ میں اس مطلب میں وارد نہیں ہونا چاہتا. یہ تذکر اس لیے دے رہی ہے, ممکن ہے سننے والے مطالب کو صحیح فہم نہ کر سکے اور یہ تصور کریں کہ مثلا نظریے کی توہین ہو رہی ہے اس طرح کر کے, نہ ایک ہے اس میں. کسی نے اگر اس کو بہت ہی تفصیلی انداز سے پڑھنا ہو تو ایک کتاب ہے سخن گفتن از خدا, تقریباً 1000 صفحے کے قریب اس کے کتاب ہے, سخن گفتن از خدا, یعنی خدا کے بارے میں گفتگو کرنا کیسے کریں, کیونکہ صرف خدا سے آپ نے جب بات کرنی ہے تو کس کے ذریعے کرنی ہے؟ ڈائریکٹ خدا سے گفتگو کرنی ہے, صفات کے ذریعے گفتگو کرنی کیا ہے؟ اس میں پھر تفصیلاً اس بندے نے بحث کی ہے, جتنے نظریات ہیں صفات خدا کے اندر, چاہے وہ غربیوں کے ہوں یا شرقی علماء کے, یعنی ہمارے علماء کے ہوں, چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ, اس کے اندر تفصیلاً اس بات کو ذکر کیا ہے ادلہ کے ساتھ اور صحیح نظریے کو بیان کیا ہے. جو تفصیل کا خواہاں ہے وہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں, وہاں آپ کو یہ مطالب مل جائیں گے. اور اس نظریے کو الہیات سلبی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اگر کہیں پر آپ عنوان دیکھیں الہیات سلبی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگواران قائل ہیں کہ صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ کی طرف پلٹ رہی ہے. اس نظریے کو کہتے ہیں الہیات سلبی. شیخ صدوق الہیات سلبی کے قائل ہیں, شیخ مظفر الہیات سلبی کے قائل ہیں, عبداللہ شبر جو ہیں وہ الہیات سلبی کے قائل ہیں, بہت ساری قاضی سعید قمی جو ہیں الہیات سلبی کے قائل ہیں, اسی نظریے قائل ہیں. بہرحال یہ مقام یہاں تک رک گیا, روک دیتے ہیں. اور ایک قرینہ آپ کو ذکر کیا ہے کہ فاضل مقداد کا پھر کیا نظریہ ہے, تو عبارتوں سے یہ لگتا ہے کسی بھی جگہ پر فاضل مقداد نے یہ نہیں کہا کہ اللہ قادر یعنی لیس بعاجز, اللہ عالم لیس بجاہل, بلکہ کہاں ہے, قدرت میں وارد ہوتے ہیں تو قدرت کا معنی کرتے ہیں, علم میں وارد ہوتے ہیں تو علم کا معنی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات سلبیہ الہیات سلبی کے قائل نہیں ہیں. خوب, اصل باس میں وارد ہوتے ہیں. قادر مختار کا معنی یہ کیا تھا کہ ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل, ان لم یشاء لم یفعل, اگر مشیت ہو, اگر چاہے تو فعل انجام دے گا, اگر نہیں چاہے گا تو فعل انجام نہیں پائے گا. یہ فاعل مختار تھا. اب آ کر یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم فاعل مختار, قادر مختار اور فاعل موجب, یہ فلسفی اصطلاح ہے موجب, یعنی جو قادر نہ ہو اس کو موجب کہتے ہیں. ان کے درمیان کیا فرق ہے, جناب شارع یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں. پہلا فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ تعریف سے واضح ہو گیا کہ مختار جو بھی ہو, جو اختیار کے ساتھ اپنے افعال کو انجام دیتا ہو, اس کے لیے ایک فعل کو انجام دینا اور ترک کر دینا اس کو برابر ہے. مثلا میں فاعل مختار ہوں, گلاس میں پانی میرے سامنے پڑا ہوا ہے, میں چونکہ فاعل مختار ہوں, میں اس پانی کو پینا اور پانی کو نہ پینا میرے لیے برابر ہے, چاہوں تو پی سکتا ہوں چاہوں تو نہیں پی سکتا, دونوں برابر ہیں میرے لیے. لیکن جو فاعل موجب ہوتا ہے, جو مجبور ہوتا ہے, جو عاجز ہوتا ہے, وہ کیا ہے, وہ حتماً ایک ہی فقط نسبت کو انجام دے سکتا ہے, یا انجام دے گا یا انجام نہیں دے گا, دو طرفیں اس کے لیے مساوی نہیں ہوتی. مثلاً کوئی آ کر کیا کر دے, مثلاً آگ کی مثال لے لیتے ہیں, آگ فقط اور فقط حرارت دے گی. حرارت نہ دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس نے حتماً حرارت دینی. پس موجب وہ ہے کہ جس جو ایک فعل کو حتماً انجام دیتا ہے، یعنی ایک طرف کو حتماً اس نے انجام دینا ہے، یا چاہے وہ ترک والی ہو چاہے وہ فعل والی ہو، لیکن فاعل مختار فعل و ترک اس کے لیے مساوی ہوتا ہے. پہلا فرق یہ بیان کرتے ہیں. دوسرا فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ فاعل مختار جب فعل کو انجام دیتا ہے تو وہ اپنے فعل کا علم رکھتا ہے. مثلا میں اس وقت بول رہا ہوں، فعل انجام دے رہا ہوں، میرے اس فعل کے پیچھے علم پوشیدہ ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ میں بول رہا ہوں. میں اگر پانی پی رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ میں پانی پی رہا ہوں، اپنے فعل کا علم رکھتا ہوں. یہی علم سبب بنتا ہے اس بات کا کہ میرے اندر اس فعل کو انجام دینے کی قدرت، یعنی انگیزہ ایجاد ہوتا ہے، میرے اندر ارادہ آتا ہے اور میں فعل کو انجام دیتا ہوں. یعنی سب سے پہلے جب انسان فعل کو انجام دینا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ مثلا میں نے اگر اس یہاں آ کر تدریس کرنی تھی تو کیا ہے، مجھے پہلے علم تھا کہ میں نے وہاں پر جا کر تدریس کرنی ہے، پھر اس کے بعد شوق آتا ہے، پھر ارادہ آتا ہے، پھر فعل انجام پا جاتا ہے. بس جو بھی فاعل مختار ہوتا ہے، فعل انجام دینے سے پہلے اس فعل کا علم ہوتا ہے فاعل مختار کو، اسی وجہ سے وہ ارادہ کرتا ہے اور پھر فعل انجام دیتا ہے. آپ کوئی ایسا فاعل مختار نہیں دکھا سکتے کہ جو فعل اختیاری تو انجام دے لیکن اس سے پہلے علم موجود نہ ہو. فعل اختیاری میں آپ کو کوئی مورد ایسا نہیں ملے گا، حتماً پہلے علم ہوگا اس فعل کے بارے میں، پھر ارادہ اور پھر فعل انجام پاتا ہے. بس فاعل مختار وہ ہے کہ جس کے فعل سے پہلے کیا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، لیکن فاعل موجب جو ہوتا ہے اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا آگ فاعل موجب ہے، آگ سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا فعل کیا ہے تو وہ آپ کو جواب ہی نہیں دے سکے گی، کیونکہ فاعل موجب ہے، اس کو اپنے فعل کا علم نہیں ہے. یہ فاعل موجب ہے، یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ فاعل مختار اگر ہے تو ہو سکتا ہے کہ فاعل مختار ابھی ہو لیکن اس کا فعل ابھی موجود نہ ہو. مثلا میں فاعل مختار ہوں، میں نے پانی پینے کا فعل انجام دینا ہے، چونکہ میں فاعل مختار ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں تو ہوں لیکن ابھی پانی پینے کا فعل انجام نہ پایا جائے. پس فاعل مختار سے فعل متأخر ہو سکتا ہے، پہلے فاعل مختار ہو، اس کی ہویت ہو، ذات رکھتا ہو، لیکن فعل اس نے تحقق نہ بخشا ہو، بعد میں پھر فعل کو انجام دے. یہ فاعل مختار ہے. فاعل موجب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ فاعل موجب موجود ہوگا فعل بھی اس کے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاعل موجب موجود تو ہو لیکن اس کا فعل موجود نہ ہو. جیسے آگ ہے، آگ جیسے ہی خارج میں آتی ہے حرارت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کوئی ایسی آگ نہیں دکھا سکتے کہ جہاں آگ تو ہو لیکن اس میں حرارت، یعنی فاعل موجب تو ہو لیکن اس کا فعل نہ ہو، نہیں آپ دکھا سکتے. بس یہ تیسرا فرق ہے کہ فاعل مختار کا فعل اس سے متأخر ہو سکتا ہے لیکن فاعل موجب کا فعل اس سے متأخر نہیں ہو سکتا. ان تین فرقوں کو پڑھیں، پھر بعد میں اگلی بات پڑھتے ہیں. الفرق بینہما من وجوہن، فاعل مختار یعنی قادر مختار اور موجب کے درمیان مختلف جہاد سے فرق موجود ہے. الاول پہلا فرق، ان المختار یمکنہ الفعل والترک معا بالنسبت الى شیء واحد. فاعل مختار یا قادر مختار وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے فعل اور ترک مساوی ہو ایک شے کی نسبت، یعنی جو فعل انجام دینا چاہتا ہے اس کی نسبت فعل و ترک اس کے لیے مساوی ہوتا ہے. والموجب بخلاف ہے، لیکن موجب ایسے نہیں ہوتا، موجب جو ہوتا ہے وہ ایک ہی طرف اس کے لیے الزامی ہوتی ہے، امکان نہیں ہوتا. بھائی متکلمین کی روش پہ چلے ہیں، تابع درست شاید ان کی مراد یہ ہے کہ انشاء افعل الم یشاء لم یفعل اور یمکنہ الفعل والترک، ان دو تعبیروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں عرض یہ کر رہا ہوں، تعبیر درست نہیں ہے چونکہ اس نظریے کے مطابق، متکلمین کے نظریے کے مطابق تو درست ہے، متکلمین یمکنہ لے کر آتے ہیں، لیکن ایک نظریہ یہ بھی موجود ہے کہ انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل یہ والی تعبیر اور یمکنہ الفعل والترک، یا کلام کی زبان میں مثلا یصح منہ الفعل والترک، یہ ایک جیسی تعبیریں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اختلاف لفظی ہے فقط، فلاسفہ اور متکلمین میں ایک فرق ہے اس قسم کا. بہرحال ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں، آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں جا کر وہاں اس کو حل کریں گے کہ حق کس کے ساتھ ہے، متکلمین کے ساتھ ہے، فلاسفہ کے ساتھ ہے، یا اس کے ساتھ ہے کہ جو کہتا ہے ان دو تعبیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بڑی کتابوں میں انشاءاللہ. الثانی دوسرا فرق کیا ہے، ان فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والارادہ. مختار کا فعل مسبوق ہوتا ہے علم، قصد اور ارادے کے ساتھ. مسبوق یعنی کیا، فعل سے پہلے علم، قصد اور ارادہ موجود ہوتا ہے، پہلے علم ہوگا پھر وہ قصد کرے گا پھر ارادہ ہوگا پھر کیا ہے فعل کو انجام دے گا. کوئی بھی صورت لے لیں، ان کے مختلف نام ہیں، مثلا اگر کوئی فالج کا مریض ہو اور کسی چیز کو نہیں اٹھا سکتا اس کو کہتے ہیں عاجز، درست ہے، اس کا فعل کو انجام نہیں دے سکتا نا، عاجز ہے، فعل انجام نہیں پائے گا، بس قادر نہیں ہے، قادر کے مقابلے میں، لیکن فعل انجام نہیں دے سکتا. فاعل مختار اس کو کہتے ہیں جو فعل کو انجام دے اور اس فعل سے پہلے علم، قصد اور ارادہ موجود ہو، لیکن عاجز تو فعل انجام نہیں دیتا چلے جائے کہ آپ کہیں کہ اس سے پہلے علم اور ارادہ موجود تھا، تو عاجز ہے، فعل انجام نہیں دے سکتا. کر سکتا ہے لیکن فعل انجام نہیں دے سکتا، پس ہم اس کو قادر نہیں کہہ سکتے، ہماری بات قادر میں چل رہی ہے نا، ہم قادر نہیں کہہ سکتے اس کو. ہاں علم رکھنے میں قادر کہہ سکتے ہیں، یا مثلا کیا ارادہ رکھنے میں اس کو قادر کہہ سکتے ہیں، کہ ارادہ اس کے ارادہ کرنے میں وہ قادر ہے، لیکن ہماری بات چل رہی ہے مثلا گلاس کا پانی پینا، مثلا فرض کریں اب وہ پانی فالج کا مریض ہے بھائی، پانی نہیں پی سکتا، ہم قادر کہیں گے اس کی نسبت اس کو، نہیں کہیں گے کہ پانی پینے کے لیے قادر نہیں ہے اصلا، عاجز کہیں گے. میں یہ مطلب بیان نہیں کرنا چاہتا، تفکیک یہاں موجود نہیں ہے، مثلا قادر کے مقابلے میں چند نام سامنے آتے ہیں، ایک یہی عاجز ہے، فالج کا مریض مثلا جیسے ہوتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے کہ جس کی کن پٹی میں کوئی بندوق رکھ کے آ کر کہے کہ مثلا تم اگر فلانا کام نہیں کرو گے تو میں گولی مار دوں گا تمہیں، اب وہ جو فیل انجام دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں مجبور، یہ مجبور ہے، اس کو عاجز نہیں کہیں گے کیونکہ عاجز نہیں ہے، فیل انجام دے رہا ہے وہ، لیکن کیا ہے، مجبور ہے. ایک جو تعبیر موجود ہے وہ ہے مضطر کی،
مضطر ہونا ایک فعل کے اندر. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں عمر ایسی ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے ان کو ایسے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھ میں بھی کپکفی تاری ہوتی ہے, سر بھی ایسے ایسے کانپتا ہے. اگر اس کو کہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے کپکپانے والی جو حالت ہے اس کو ختم کر دو, تو آپ جو آپ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیں گے تو وہ یوں یوں ہاتھ اس کا کانپتا ہی رہے گا. آپ نے تجربہ کیا ہے کبھی اس کو, آپ ہاتھ پکڑ بھی لیں اس کا تب بھی وہ یوں یوں کانپ رہا ہوگا. یہ کپکپی تاری ہونا اس کے اوپر, یہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہے, وہ نہیں روک سکتا اس کو. یہاں پر اس کو یہ نہیں کہتے کہ مجبور ہے, مجبور کہتے ہیں, لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ مضطر ہے اس فعل کے نسبت. اضطرار پایا جاتا ہے, اس نے حتماً انجام پانا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک خرابی آ گئی ہے. ہم سارے معانی کے اندر قائل ہیں کہ خدا یہ تین معانی نہیں رکھتا, نہ وہ مجبور ہے, نہ وہ عاجز ہے, اور نہ ہی مضطر ہے, بلکہ قادر مختار ہے. درست ہے؟ آسانی ان فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والارادہ بخلاف الموجب. لیکن موجب اس طرح نہیں ہوتا, موجب جو ہوتا ہے وہ اس کے فعل سے پہلے علم موجود نہیں ہوتا. جیسا کہ مثال دیا, آگ جب فعل کو انجام دیتی ہے تو وہ اس فعل کو انجام دینے سے پہلے اس کو علم نہیں ہوتا, نہ ہی اس کے اندر قصد پایا جاتا ہے, نہ ہی اس کے اندر ارادہ پایا جاتا ہے. الثالث, تیسرا فرق جو پایا جاتا ہے کہ ان فعل المختار یجوز تاخرہ عنہ, فاعل مختار یا قادر مختار کا فعل ممکن ہے کہ وہ متاخر ہو جائے فاعل سے, فعل فاعل سے جدا ہو جائے, متاخر ہو جائے, یعنی فاعل پہلے ہو لیکن فعل بعد میں, چند مہینوں کے بعد میں آئے, چند دنوں کے بعد میں آئے, فاعل مختار کے لیے ممکن ہے. وفعل الموجب یا فعل الموجب لا ينفق عنہ, لیکن جو موجب ہوتا ہے فاعل موجب اس کے لیے انفقاق ممکن نہیں ہوتا فاعل اور فعل کے درمیان. جیسے مثال دیتے ہیں, کشم سے فی اشراقہا, سورج اپنے روشنی دینے کے اندر موجب ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج موجود ہو اور ایک گھنٹے کے بعد کرنیں آئیں اس کی, نہیں, جیسے ہی سورج ہوگا کرنیں بھی ساتھ موجود ہوں گی. والنار فی احراقہا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ موجود ہو چند منٹوں کے بعد احراق آئے, نہ, احراق یعنی جلانا, جلنے کا عمل انجام جو دیتی ہے آگ, ایسا نہیں ہے کہ آگ آئے چند منٹوں کے بعد کہتی ہے میں جلانا ذرا ٹھہر کے پانچ منٹوں کے بعد جلانا شروع کروں گی, نہیں, آگ جیسے ہی ہوگی ویسے ہی جلانا شروع کر دے گی. یہ فاعل موجب ہے. لیکن فاعل مختار ایسا ہے, پانی پینا چاہتا ہے, فاعل مختار ہے, فعل انجام نہ دے, فاعل ہے لیکن فعل نہیں ہے, متاخر ہو سکتا ہے. یہ تین فرق تھے فاعل مختار اور فاعل موجب کے درمیان. چونکہ مصنف نے یہ کہا تھا, شارح محترم نے یہ کہا تھا کہ میں نے مصنف کی کلام میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں پہلے اس کو وضاحت کرنی ہے, اس کے بعد اصل باس میں وارد ہونا ہے. پہلا کلمہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ قادر مختار کسے کہتے ہیں. دوسرا کلمہ عالم ہے, عالم کا لفظ استعمال ہوا ہے علامہ حلی کے کلام میں. فرماتے ہیں کہ عالم سے مراد ہماری کل موجود سوی اللہ تعالی, جو بھی خداوند کے علاوہ چیز ہے وہ عالم ہے. عالم سے مراد ہماری یہ ہے. دوسرا جو کلمہ تیسرا کلمہ جو موجود ہے مصنف علامہ حلی کے کلام میں اور شارح محترم فاضل مقداد اس کو تشریح دے رہے ہیں, وہ ہے المحدث. محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث کے بارے میں دو ملاک ذکر کرتے ہیں کہ محدث اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا وجود مسبوق بالغیر ہو یا مسبوق بالعدم ہو. مسبوق کا کیا معنی ہے؟ یعنی پہلے ہونا. تو کیا معنی بن جائے گا؟ یعنی حادث ہونا. محدث آپ اس ذات کو کہو گے کہ جس سے پہلے کوئی جو غیر کے متقی ہو، جو غیر کے ساتھ وابستہ ہو، مسبوق بالغیر ہو یعنی غیر سے وابستہ ہو، اس کی ہستی کسی غیر کی طرف سے لی گئی ہو، مسبوق بالغیر، اس کو کہتے ہیں محدث۔ جیسے کہ مثلا انسان ہے، فرشتہ ہے، جو بھی ہے، پوری کائنات جو ہے وہ کیا ہے؟ مسبوق بالغیر ہے، چونکہ اپنی ذات کے علاوہ غیر کی محتاج ہے جو کہ خداوند ہے۔ پس پوری کائنات محدث ہے، کیوں محدث ہے؟ چونکہ غیر کے ساتھ وابستہ ہے، مسبوق بالغیر ہے، لہذا محدث ہے۔ اور ایک ملاک جو محدث ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے ایک زمانے میں نہیں تھی، بعد میں آئی ہے۔ اب یہ کیا مسبوق بالعدم ہے؟ مثلا میرا اور آپ کا وجود مسبوق بالعدم ہے، یعنی ہم ایک زمانے میں نہیں تھے، پھر وجود میں آئے ہیں۔ تو ہمارا وجود، ہمارے وجود سے پہلے کیا ہے؟ عدم ہے، مسبوق بالعدم ہے ہمارا وجود۔ بس وہ وجود کہ جو مسبوق بالعدم ہو اس کو محدث کہیں گے۔ بس محدث کے کتنے ملاک ہوئے؟ دو۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ محدث بالغیر یعنی غیر کے ساتھ وابستہ ہو، اور محدث اور مسبوق بالعدم یعنی اس وجود سے پہلے کیا ہو؟ عدم ہو، یعنی ایک زمانے میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا ہے۔ یہ دو ملا کیوں ذکر کر رہے ہیں یہاں پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان اختلاف ہے۔ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ محدث اس کو کہتے ہیں کہ جو مسبوق بالعدم ہو، یعنی ایک زمانے میں کائنات نہ ہو پھر وجود میں آئے، اس کو کہیں گے محدث۔ لیکن اگر کوئی زمانے کے اعتبار سے ہمیشہ سے موجود ہو، اس کو آپ محدث نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ اس کو قدیم کہیں گے۔ پس متکلمین کا ملاق کیا ہے؟ مسبوق بالعدم ہونا۔ لیکن فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہ، ضروری نہیں ہے مسبوق بالعدم ہو ہر چیز تب وہ محدث کہلائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ ایک چیز زمانے کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہو لیکن پھر بھی محدث کہلائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسبوق بالغیر ہے۔ مسبوق بالغیر ہونا محدث کا ملاک ہے، نہ کہ مسبوق بالعدم ہونا۔ بات واضح؟ کیوں یہ بات ہے؟ میں وارد نہیں ہونا چاہ رہا اس کے اندر، تھوڑا تذکر دیتا ہوں اس میں، کیونکہ باتیں ابھی آپ فلسفے میں پڑھیں گے جا کر بعض چیزیں، تب جا کے مطالب تھوڑے کھل کے اور سامنے آئیں گے۔ آپ نے دقت نہیں کی ہے، شارح نے کیا فرمایا تھا کہ اصل مطلب میں وارد ہونے سے پہلے مصنف کے کلام کو، مصنف کے کلام کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ یہ بھی وضاحت ہو رہی ہے اصطلاحات کی، ابھی ہم نے بعد میں پڑھنا ہے جب یہ کہیں گے نا اذا تقرر ھذا، جب تمام جملات، جب تمام کلمے آپ کے لیے واضح ہو گئے فنغول۔ اب یہاں پر ہم ثابت کرتے ہیں آپ کے لیے کہ خدا قادر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بات واضح؟ خوب، متکلمین کے نزدیک مجرد ذات فقط خدا کی ہے، باقی کوئی بھی ہستی مجرد نہیں ہے، نہ فرشتے مجرد ہیں، نہ ہی جن مجرد ہیں ان کے نزدیک، اور نہ ہی روح مجرد ہیں ان کے نزدیک، کوئی بھی چیز ان کے نزدیک غیر از خدا مجرد نہیں ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک تمام چیزیں غیر از خدا مادی ہیں،
لہذا قائل ہو گئے کہ کائنات قدیم حادث زمانی ہے، یعنی ایک زمانہ تھا، خدا تھا، کائنات نہیں تھی. کائنات کا لفظ استعمال نہ کروں، مخلوق نہیں تھی، بعد میں خلق ہوئی. اس کو کہتے ہیں حادث زمانی. مخلوق کیا ہے؟ حادث زمانی ہے، یعنی ایک زمانہ تھا، یہ نہیں تھے، بعد میں آئے. جتنا بھی ہو، یعنی ایک زمانہ تھا ایسا کہ فقط خدا تھا بس، اور کوئی چیز نہیں تھی، بعد میں مخلوقات آئی ہے. اس کو کہتے ہیں حادث زمانی. محدث اسی کو کہیں گے، مسبوق بالعدم ہے، یعنی ایک زمانہ تھا نہیں تھے. لیکن فلاسفہ کے نزدیک خدا کے علاوہ ملائکہ کی حقیقت بھی مجرد ہے، نفس انسان بھی مجرد ہے. چونکہ یہ تجرد موجود ہے، لہذا ان کے نزدیک کیا ہے؟ مطلب مسبوق زمانی ہونا، حادث زمانی ہونا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جو مادی خصوصیات سے کیا ہو؟ مجرد ہو. اور زمان مند ہونا یہ کس کی خصوصیت ہے؟ مادی کی، نہ کہ مجرد کی. مجرد زمان سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بالاتر ہوتا ہے، مجرد ہوتا ہے زمان سے، زمان مند نہیں ہوتا. زمان اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن ایک مادی چیز زمان مند ہوتی ہے. پس چونکہ فلاسفہ کے نزدیک مجرد غیر از خدا بھی موجود ہے، تو فلاسفہ نے یہ کہا کہ اگر ہم متکلمین کی بات مان لیں کہ محدث اس کو کہتے ہیں جو مسبوق بالعدم ہو، تو ہمارے نظریے کے مطابق پھر ملائکہ کو محدث نہیں کہنا چاہیے، چونکہ مسبوق بالعدم نہیں ہے. متاثر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ مسبوق بالعدم نہیں ہے، چونکہ مجرد ہیں اور زمانے سے بالاتر ہیں. بس آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتے ایک زمانہ تھا، فرشتے نہیں تھے، پھر آئے تھے، زمانہ نہیں تھا وہاں پہ. خوب، اگر متکلمین کی تعریف لے لیں تو یہ کیا محدث نہیں کہلائیں گے. یہاں سے پھر فلاسفہ نے کہا کہ آپ کی تعریف غلط ہے. محدث اس کو نہیں کہتے جو مسبوق بالعدم ہو. درست ہے، مسبوق بالعدم بھی محدث کا ایک ملاک ہے، لیکن ملاک تام نہیں ہے، بلکہ ملاک تام مسبوق بالغیر ہونا ہے. یعنی ہر وہ ذات کے جو غیر کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کو کہیں گے وہ محدث ہے. اور پوری کی پوری کائنات اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، تمام ہستیوں کے ساتھ مسبوق بالغیر ہے، حتی خاتم الانبیاء. جی، سب محدث ہیں. یہ ملاک دقیق تر ہے. ہاں، مجرد ہے، محدث. دیکھیے تو کہہ رہا ملاک بدل گیا ہے، ملاک. ملاک اگر متکلمین کا لو تو نہیں کہہ سکتے محدث، لیکن ملاک کیا ہے؟ مسبوق بالغیر ہونا. اب چاہے وہ معدوم ہو یا نہ ہو، میں اور آپ بھی مسبوق بالعدم ہیں، لیکن مسبوق نہ میں اور آپ مسبوق بالغیر ہیں، لیکن مسبوق بالعدم بھی ہیں. درست ہے؟ لیکن حقیقت محمدیہ یا فیض اول خداوند وہ مسبوق بالغیر تو ہے، لیکن مسبوق بالعدم نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ زمانہ ہی نہیں تھا. جب آپ کہیں کہ ایک زمانہ تھا، زمانہ کہاں تھا؟ زمانہ تو بعد میں آیا ہے. زمانہ بھی مخلوق خدا ہے. متکلمین یہ بات بھول گئے تھے کہ زمانہ بھی مخلوق خدا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ محدث اس کو کہیں گے کہ جو ایک زمانے میں نہ ہو پھر آئے،
اس کو ہم محدث کہیں گے، پھر زمانہ محدث ہوگا یا غیر محدث؟ خود زمان خود زمان کیا ہوگا پھر؟ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، زمان ملا کیا دے رہے متکلمین؟ کہ ایک زمانہ تھا مخلوق نہیں تھی، بعد میں آئی ہے، پس یہ محدث ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مخلوق ہوگی محدث، یہ زمان یہ محدث ہے یا نہیں ہے؟ ملا زمان کو بنایا ہوا، یہ شبہ آج تک متکلمین حل نہیں کر سکے، آج تک واقعی شبہ وارد ہے. لہذا متکلم فلاسفہ میدان میں آئے، کہتے ہیں کہ محدث کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو مسبوق بالغیر ہو، یعنی غیر سے متقی ہو، یعنی غیر نے اس کو ہستی دی ہو، اس کا اپنا کچھ نہ ہو، وہ محدث ہے. جیسے پوری کائنات ہے، مثلا فرشتے مسبوق بالغیر ہیں لیکن مسبوق بالعدم نہیں ہیں، عدم زمانی، زمانے کی بات ہو رہی ہے. میں جب کہتا ہوں مسبوق بالغیر نہیں ہے، یعنی عدم زمانی نہیں ہے. حقیقت محمدیہ مسبوق بالغیر ہے لیکن مسبوق بالعدم زمانی نہیں. کیونکہ زمانہ حرکت سے وجود میں آتا ہے، اور حرکت خاصیت ہے عالم مادہ کی. تو زمانہ مجردات میں کیا کرنے جائے گا؟ یہ تفصیل پڑھیں گے، میں وارد نہیں ہونا چاہتا تھا، بہت ٹائم ہو گیا واقعا. خوب، اسی وجہ سے او کے ساتھ یہاں پر دو ملاق ذکر کیے ہیں. الْمُحْدَثُ هُوَ الَّذِي وُجُودُهُ مَسْبُوقٌ بِالْغَيْرِ، محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود مسبوق بالغیر ہو، یعنی غیر کے ساتھ متقی ہو، یعنی غیر نے اس کو وجود عطا کیا ہو. او بالعدم، یا محدث اس کو کہے گے کہ جس کا وجود مسبوق بالعدم ہو، یعنی عدم پہلے ہو بعد میں اس کا وجود ہو. والقدیم بخلاف ہے، اور قدیم اس کا مقابل ہوتا ہے، اس کا خلاف ہوتا ہے، یعنی قدیم نہ مسبوق بالغیر ہوتا ہے اور نہ ہی مسبوق بالعدم ہوتا ہے. خوب، باقی مطالب بعد میں توضیح دیتے ہیں، اگرچہ چاہتا تھا میں وہاں تک کر لوں، لیکن خوب انشاءاللہ کل کچھ زیادہ پڑھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.